حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. برادران ملت، ارباب فکر و نظر، صاحبان دین و دانش، اہلی محرم سے گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تقریباً وہی ہے، اس کی اسپرٹ، اس کی روح وہی ہے. اسلام ہی کیوں؟ اسلام کے سلسلے میں مختلف شاخیں اس گفتگو میں نکلی، آپ حضرات ملاحظہ کرتے رہے ہیں. عزیزان گرامی، اسلام نے عقل کو بے انتہا اہمیت دی ہے، اہمیت نہیں دی ہے بلکہ تمام زندگی، دنیا اور آخرت کی بنیاد عقل کو قرار دیا ہے. اصول کافی ہمارے یہاں کی مشہور کتاب ہے، اس میں اور دوسری کتابوں میں بھی پہلا باب عقل کے حوالے سے ہے. اس میں معصومین کی حدیثیں ہیں، مختلف مولا متقیان، لمن لا عقل له لا دین له. پیغمبر اسلام یا وہ بھی مولا کائنات، مولا متقیان کی حدیث ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ کسی سے بھی منسوب کر دی جائے. العقل رسول الحق، العقل نبی و باطن. عقل رسول ہے حق کی پیغمبری کے لیے، عقل نبی ہے جو باطن کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ساتھ ایک نبی کو لیے ہوئے ہے، ایک رسول اس کے ساتھ ہے جو اس کی ہدایت کرتا رہتا ہے. اگر اس رسول کی ہدایت آدمی نہ حاصل کرے تو وہ رسول ظاہر جس کو اللہ نے بھیجا ہے، اس کی ہدایت بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. پہلے اس نبی کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے ہدایات کو ماننا پڑے گا، اس کے احکام کو سمجھنا پڑے گا، تب وہ نبی ظاہر جس کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے، تب اس کی بات سمجھ میں آئے گی. عزیزان گرامی، عقل ہی وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، قیامت میں اسی کی بنیاد پر سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا. عقل کا منکر، نبوت کا منکر، قیامت کا منکر، امامت کا منکر، اگر عقل کو تسلیم نہیں کیا تو وہ دنیا کی کسی سچائی کو تسلیم نہیں کر سکتا. کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے سچائیاں تسلیم کرا دی جائیں. عقل کا کام ہے بندے کو اللہ سے جوڑنا. عقل معرفت الہی عطا کرتی ہے، معرفت الہی پیغمبر تک پہنچاتی ہے، پیغمبر کی معرفت امامت تک پہنچاتی ہے، اور آدمی جب امامت تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ دنیا یا آخرت اس کے کام آتی ہے، اس کو صحیح راستہ ملتا ہے، وہ صحیح راستے پر سفر کرتا ہے. اگر عقل کی انگلی نہیں تھامی تو پھر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا. مولانا متقیان نے عقل کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، نہج البلاغہ میں آپ کا ایک چھوٹا سا خطبہ ہے. روایت ہے کہ جب وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مولانا متقیان، تو کسی نے نیچے سے کہہ دیا کہ عقل کی اتنی تعریف آپ کر رہے ہیں اور امیر شام کے پاس وہ جس سے کام لیتا ہے کیا وہ عقل نہیں ہے؟ تو مولانا نے کہا نہیں، وہ عقل نہیں ہے، وہ نکرہ ہے. یہ لفظ پہلی بار عقل کی ضد کے لیے مولانا متقیان نے استعمال کیا ہے، مگر قواعد زبان کی جہاں گفتگو ہوتی ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، معرفہ اور نکرہ. یعنی کلمے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ. یہ نکرہ کیا ہے؟ غور کیجئے تو آج دنیا جو خاک و خون میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر طرف فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، خوف و حزن میں انسانیت گھری ہوئی ہے، کسی کو کہیں چین نہیں ہے، یہ ساری کارستانی اسی نکرہ کی ہے. عقل تو اللہ کی رحمت ہے، عقل تو اللہ کی نعمت ہے، عقل تو اللہ کا فضل ہے. یہ نکرہ جو ہے وہ انسان کو پریشان کیے ہوئے ہے. عقل کے سلسلے میں جو عقل کی تعریف ہے وہی عدل کی تعریف ہے. یہ بھی نہج البلاغہ میں مختصر فقرے جو ہیں مولانا متقیان کے اس میں ہے. آپ نے جو عقل کی تعریف کی ہے وہی عدل کی تعریف کی ہے. اور فلاسفر جو دنیا کے گزرے ہیں، جو فلسفی گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہی تعریف کی ہے. عقل کی تعریف ہے شے کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، اور عدل کی بھی تعریف یہی ہے کہ شے کو اس کی جگہ پر رکھنا. اور عدل کے مقابلے میں ظلم جو آتا ہے اس کی تعریف یہی ہے، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. اور جہل کی بھی جو تعریف ہے وہ یہی ہے، کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. جہل کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے، جہل کا مطلب ہے عقل سے کام نہ لینا. جہاں قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے یا ہمارے آئمہ نے استعمال کیا ہے، اس میں جہل کا مطلب ہے عقل سے کام نہ لینا. اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے زیادہ تو وہ جاہل نہیں ہے. البتہ جو عقل سے کام نہیں لیتا، عقل سے کام نہ لینے والا جاہل ہے. عزیزانِ گرامی، جس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے اس لیے نہیں کہا جاتا کہ سب ان پڑھ تھے، اس لیے دور جاہلیت اسے کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا تھا. اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے عقل سے کام لینا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور جو عقل سے کام لیتے تھے وہ جاہل نہیں تھے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ پڑھے لکھے ہوں. حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، کوئی ایسی روایت میں نے نہیں دیکھی ہے کہ جو یہ بتائے کہ یہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے. مگر ایک نظر پیغمبر اسلام کے چہرے پر ڈالی اور اعتراف کر لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ایک مرتبہ ملاقات ہوئی اور مان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. حقائق کو بہت آسانی سے پہچان لیا کرتے تھے. تو عزیزانِ گرامی، عقل سے کام نہ لینا یہ جہل ہے، عقل سے کام لینا یہ عقل ہے، عقل سے کام لینا یہ عدل ہے. یہی آدمی کو عالم بھی بناتی ہے، اس لیے کہ علم کا دروازہ عقل ہی کھولتی ہے اور کوئی دوسرا نہیں کھولتا. تو عقل علم کا دروازہ کھولتی ہے. عقل اور جہل یہ دو ایک متضاد چیزیں ہیں بالکل اسی طرح جس طرح عدل اور ظلم, اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں, ایک کو ہم عدل کہتے ہیں اور ایک کو عقل کہتے ہیں, یا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ایک کو ہم ظلم کہتے ہیں اور ایک کو جہل کہتے ہیں. بس نظر اور عمل کا فرق ہے, اس سے زیادہ اور کوئی فرق نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, یہاں تک میں نے پہنچا دیا آپ کو. اب آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں ایک بند حاضر کر دوں کہ عقل جو ہے وہ سلیقہ سکھاتی ہے. عقل سلیقہ سکھاتی ہے. عقل علم کا دروازہ کھولتی ہے. جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی, جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی, عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الٰہی. جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی, عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الٰہی. جاہل کے زر و مال بھی ہیں وجہ تباہی, عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. جاہل ہے تو حیواں کی طرح پیٹ بھرے گا, عالم ہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرے گا. اگر یہ سلیقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ عالم نہیں ہے عزیزان گرامی. تو اب آ جائیے آپ, یہ نکرہ ہے کیا؟ یہ نکرہ انتہائی خطرناک چیز ہے. عقل نے انسان کی ضرورت دیکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. نکرہ آگے بڑھا اور اس نے اس میں بت بھر دیے لا کے. اب آپ سمجھ لیے کہ عقل نکرہ میں کیا فرق ہے. عقل نے کعبہ بنایا, نکرہ نے اسے بت کدہ بنا دیا اس کا استحصال کرنے کے لیے تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو. اسی طرح آپ سوچتے چلے جائیے, آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل ایجاد کرتی ہو اور نکرہ اس پر قبضہ نہ کر دیتا. حاکم شام کے لیے جو مولانا متقیال نے کہا کہ وہ عقل نہیں ہے, اس کے پاس نکرہ ہے. نکرہ کا مطلب ہے جوڑ توڑ, پیترے بازی, دھوکہ دینا, فریب کرنا اور اس سے کسی چیز کا استحصال کرنا. آج ایک شے کوئی مفید انسان کے لیے ایجاد ہوتی ہے, دو دن کے بعد اس کی نقل تیار کر لی جاتی ہے اور وہ نقلی ہوتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے, انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. ڈاکٹروں نے یعنی عقل نے یعنی سائنس نے انسانوں کی بھلائی کے لیے سکون پہنچانے والی دوائیں ایجاد کی, کچھ خواب آور دوائیں ایجاد کی تاکہ آسانی سے اس کو نیند آ جائے. نکرہ آگے بڑھا, اس نے دوائیوں پر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد کچھ ملا اولا کے ایسی دوا تیار کر دی کہ جس نے استعمال کیا وہ عقل سے بری ہو گیا, عقل سے دور ہو گیا, عقل سے محروم ہو گیا. نشہ آور چیزیں, اور یہی نہیں عادت پڑ گئی, نہ گھر کا رہ گیا, نہ ملک کا رہ گیا, نہ دین کا رہ گیا, نہ دنیا کا رہ گیا, نہ نالیوں میں بے ہوش پڑا ہوا ہے, اپنی جان دے دیتا ہے, گھر کا مال چرا کے بیچتا ہے. تو ایجاد کس نے کیا؟ عقل نے. نکرہ نے کیا کیا؟ اس کو غلط, اس کا استحصال کرنا شروع کیا اور غلط جگہ پر اسے استعمال کرنا شروع کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. جو چیز جتنی زیادہ مفید ہے اتنی ہی زیادہ اس کا استحصال ہوا ہے اور اتنی ہی زیادہ نکرہ نے اس پر حملہ کیا ہے. غور کر لیجئے, میں تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں, چیخنا مجھے آتا نہیں. اور اب یہ ہے کہ عمر کا تقاضا ہے کہ الفاظ اور جملے جو ہیں وہ ذرا مس ہو جاتے ہیں, اس کے لیے آپ حضرات سے معافی کا خواستگار ہوں. عزیزان گرامی, تو نکرہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ استحصال کرتا ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ انسانیت کی خدمت کرتی ہے, اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, اللہ تک پہنچانے والی ہے. نکرہ جو ہے اللہ سے بندوں کا رشتہ توڑ کے انسان کا استحصال شروع کر دیتا ہے. قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے, قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے. نکرہ کو ضرورت پڑ گئی, اس نے نیزوں پر بلند کر دیا. مولائے متقیان کہتے رہے یہ قرآن نہیں ہے, یہ تو قرآن کے خلاف بلند ہوا ہے. تو نکرہ ایک ہی چیز کو اس کے خلاف بلند کر دیتا ہے, اس کا مخالف بنا دیتا ہے ایک ہی چیز کو, اسے نقصان پہنچانے کے لیے. میں ٹھیک قرآن کیا کہتا ہے، تبیانا لکل شے، ہر شے کو واضح کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب فن تو نہیں ہے نا. لیکن نکرا کہاں چین سے بیٹھنے والا تھا، اس نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا بھی استحصال نہ کیا تو کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. اب جگہ جگہ قرآت کے مقابلے ہو رہے ہیں. ایک جلسے میں بھی شریک ہو گیا ایک زمانے میں، تارا گڑھ جگہ ہے وہاں، میرے ساتھ میرے ایک بہت عزیز رفیق علامہ ذیشان حیدر جوادی، وہ بھی ساتھ میں تھے. وہاں ایک قاری صاحب آئے. 4 بجے شام کو ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا ایک پیالی چائے پی لیجئے. کہنے لگے کہ چائے تو میں نہیں پیوں گا، اس لیے کہ جب مجھے قرات کرنی ہوتی ہے تو 24 گھنٹے پہلے سے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا یا اللہ، قرآن اتنی سخت چیز ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے 24 گھنٹے کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے. کہنے صاحب بہت محنت پڑتی ہے آپ. ہم نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن جب جلسہ شروع ہوا اور وہ گئے تو ایک چھوٹا سا سورہ، غالباً سورہ وضحا رہا ہے، تو انہوں نے اس کی تلاوت شروع کی. 45 منٹ لگائے ایک چھوٹے سے سورے کی تلاوت میں، انہوں نے 45 منٹ لگائے اور ہر آیت پر ان کے گلے کی رگیں پھول جاتی تھیں. اور اس کے بعد جب آیت ختم کرتے تھے تو بیٹھ کے تھوڑی دیر تک سانس لیتے تھے. جب سانس ٹھیک ہو جاتا تھا تب دوسری آیت پڑھتے تھے. ادھر لوگ احسن تحسن، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنا. ایک آیت کو کئی طرح سے پڑھتے تھے، دوسری آیت سے ملا دیتے تھے، بیچ میں روک دیتے تھے، وقف کرتے تھے، طرح طرح سے وہ فنکاری دکھاتے رہے اور مجمع واہ واہ کرتا رہا اور پسینے میں ڈوب گئے. آیت ختم کرنے کے بعد پسینے میں ڈوب گئے. اس کے بعد میں نے بھی اپنی نظم پڑھی. جب آئے کمرے میں تو کہنے لگے کہ ایک نظم ہم کو لکھ دیجئے، نعت میں پڑھوں گا. میں نے کہا قرآن ہی سے کشتی لڑتے رہیے حضور، میرے شعروں کو معاف کر دیجئے. تو عزیزان گرامی، قرآن تو اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ اس سے کشتی لڑی جائے، قرآن تو سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے. ایک درود بھی دیجئے محمد و آل محمد، سیدھی سیدھی باتیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے تو کوئی چیز آپ کو بچی ہوئی نہ دکھائی دے گی. مسجدوں کا استحصال کیا گیا، مجلسوں کا استحصال کیا گیا، خانہ کعبہ کا استحصال ہوا، مدینہ کا استحصال ہوا، کوئی چیز بچی نہیں ہے. تو میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ذرا وہ ہوش میں رہیں. نکرا جو ہے وہ بڑا طاقتور ہو گیا ہے اور اس وقت تو دنیا پر اسی کا قبضہ ہے. آئنسٹائن اپنے آخری عمر میں جب پہنچے تو ان کے ملک کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کو خراج دیا جائے اور ان کو کوئی ایوارڈ دیا جائے، ان کی تعریف کی جائے. انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. تو جلسہ ہوا، اس میں ان کو بھی بلایا، سب پڑھے لکھے لوگ آئے، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. لوگوں نے ان کی تعریف کی. اس کے بعد آخر میں لوگوں نے کہا کچھ آپ بھی بول دیجئے. پہلے تو انہوں نے انکار کیا، جب بہت اصرار ہوا تو وہ چلے گئے. 2 جملے انہوں نے کہا میں عالم انسانیت سے شرمندہ ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے ایٹمی طاقت کے سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ کسی انسان کو فائدہ پہنچانے سے پہلے انسانوں کے قتل کا ذریعہ بن جائیں گے، پورا ملک تباہ ہو گیا. میں تمام عالم انسانیت سے شرمندہ ہوں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے تو میں کبھی اسے نہ کرتا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ نکرا کہاں پہنچ گیا ہے. یہ ایٹمی طاقت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، پہنچا سکتی ہے، ابھی پہنچایا کہاں. ابھی تو ایران کوشش کر رہا تھا کہ ہم اس سے ایندھن پیدا کر لیں، روشنی پیدا کر لیں، انسان کی خدمت کریں، انسان کی خدمت کریں. وہی لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس طاقت کو انسانوں کی ہلاکت کے لیے استعمال کیا، وہی کہنے لگے کہ یہ ضرور ایٹم بم بنائیں گے اور ہمارے اوپر پھینک دیں گے، اس کو روکا جائے. تمام پابندیاں عائد کر دی گئی. یہ سب نکرا ہے عزیزان گرامی. تو کوئی تکبیر جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی تکبیر ہے، ایک عبادت ہے، اور اس کا نعرہ اگر لگایا جائے تو بندوں میں جوش پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے. اس کا استحصال کیا نعرہ لگایا نعرہ تکبیر، حملہ کر دیا، بستی اجاڑ دی، ملکوں کو تباہ کر دیا، بے گناہوں کو قتل کر دیا، ایک نعرہ لگایا قتل کرنے کا حق مل گیا، نعرہ لگایا قتل کرنے کا حق مل گیا، یہاں تک کہ خود خاندان نبوت کو شہید کیا گیا نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہ نعرہ تکبیر کا استحصال ہے، یہ نعرہ تکبیر کا استحصال ہے. استحصال غور کیجئے گا تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. آپ دیکھیں کہ ایک دوا ہے اینابولک دوا، جو نشو نما بڑھا دیتی ہے بچوں کی. جب بچے کمزور ہوتے ہیں تو ڈاکٹر وہ دوائیں دیتے ہیں نشو نما بڑھانے والی. نکرا نے سوچا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اس نے فوراً اس پر قبضہ کیا اور اس کو کچھ بدل بدل کے ایسا بنایا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ لیا، 8 سال 10 سال کے بچے ان کو استعمال کرایا گیا. معلوم ہوا کہ چند مہینے میں وہ 15 سال کے نظر آنے لگے، 16 سال کے نظر آنے لگے، عیش کدے سجائے جانے لگے. تو یہ نکرا ہے. مولا متقیان نے کیا لفظ دیا ہے ذرا سوچئے، حاکم شام کے لیے کیا لفظ دیا ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتا، نکرا سے کام لیتا ہے. اسلام اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ خود نبی کا گھر اجاڑ دیا جائے، اسلام تو اس لیے آیا تھا کہ سارے عالم انسانیت کو سکون بنایا جائے، امن پیدا کیا جائے. لیکن وہی اسلام ذریعہ بن گیا اولاد پیغمبر، اہل بیت پیغمبر کی شہادت کا، ان پر ظلم ڈھایا گیا اسی اسلام کا نام لے کے، اسی اسلام کا نام لے کے. عزیزان گرامی، ہم عزادار ہیں، ہمارے پاس عزاداری کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور اسلام کو اقوام عالم تک پہنچانے کا عزاداری سے بہتر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. اس سے بہتر آنسوؤں کی زبان میں جو بات کہی جاتی ہے وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے، وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے. عزیزان گرامی، میں دو چار بند سنا دوں. انہی اشکوں سے تو اقوام و امم زندہ ہے، ہے ادب زندہ اگر نغمہ غم زندہ ہے. انہی اشکوں سے تو اقوام و امم زندہ ہے، ہے ادب زندہ اگر نغمہ غم زندہ ہے. سوز جب تک ہے زبانوں میں قلم زندہ ہے، سوز جب تک ہے زبانوں میں قلم زندہ ہے. طفلے نو رو کے بتاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. سوز جب تک ہے زبانوں میں قلم زندہ ہے، طفلے نو رو کے بتاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں. سانس لینے نہیں پاتے کہ گزر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے. رونا کمزور ارادوں کی علامت ہے اگر، تو گریا کن قوم زمانے میں ہے زندہ کیوں کر. ہم کے ٹکرائے ہیں دنیا سے بئی دیدے تر، شام و بغداد کی تاریخ سے پوچھو جا کر. ہاں یہ تو سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے. نعرہ سلوات بلند کر دیجیے، دو بند پھر کبھی، تاکہ آپ ذرا اور متوجہ ہو جائیں. تو عزیزان گرامی، نکرا کی تعریف آپ تک پہنچ چکی ہوگی اور آپ میرے ساتھ ہو گئے ہوں گے، مجھے یقین ہے. تو یہ نکرا جو ہے عقل کی ضد ہے، نکرا عقل کی ضد ہے. سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہماری عزاداری کو ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہماری عزاداری پر نکرا نے حملہ نہیں کیا. وہ ضرور وہ جانتا ہے کہ بہت بڑی ایک قوم کی آخری طاقت ہے، ایک قوم کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ انسانوں کو کربلا تک پہنچا دیتی ہے عزاداری. اور انسان جب کربلا تک پہنچ جائے گا تو نبوت تک پہنچ جائے گا، امامت تک پہنچ جائے گا، توحید تک پہنچ جائے گا، پھر اسے کوئی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا. کوئی انسان جب کربلا کی فضاؤں میں ایک سانس بھی لے گا تو نہ اس کے سامنے تخت کوئی چیز ہے، نہ اس کے سامنے تاج کوئی چیز ہے، نہ اس کے سامنے حکومت کوئی چیز ہے، نہ اس کے سامنے طاقت کوئی چیز ہے. یہ کربلا میں پہنچا دیتی ہے عزاداری انسان کو. اور اسی عزاداری کی وجہ سے آج جو ہماری قوم اتنا پھیلی ہے، وہ کیسے پھیلی ہے؟ ابھی چند سال پہلے لندن میں ایک کانفرنس تھی جس میں مختلف ممالک کے لوگ آئے تھے. ایک تیونس کے ایک صاحب تھے، میں نے کہا، ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کے خیال میں شیعوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ شیعوں کی تعداد کم سے کم 25 کروڑ، شیعوں کی تعداد 25 کروڑ، ذرا آپ سوچئے یہ 25 کروڑ کیسے پہنچ گئے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ کربلا کے بعد کہا کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد 4 شیعہ رہ گئے تھے، اب کس کو کہا مجھے نہیں معلوم، نہ میں نے اس پہ غور کیا، مگر کہا 4 شیعہ رہ گئے تھے. مولا متقیان نے فریاد کی، مولا متقیان نے فریاد کی کہ پیغمبر کے بعد میرا ساتھ دینے والے چند تھے اور وہ بھی نہیں رہ گئے جو ساتھ دینے والا تھے، نہ حمزہ ہیں نہ جعفر ہیں، تو اتنے کم شیعہ تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنے کم شیعہ تھے، ہو سکتا ہے آج بھی کم ہوں، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کوئی امام آ کے آواز دے، کوئی امام آ کے آواز دے. دعویٰ کرنے والے تو اس زمانے میں بھی بہت تھے. شیعہ کا مطلب ہے پیچھے چلنا، پیچھے چلنا نکرا نے سکھا دیا ہے، پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی نعرہ لگاؤ، پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، نعرہ لگاؤ. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا کام ہے، پیچھے چلنے میں خطرہ ہے، تلواریں بھی برس سکتی ہیں، تیر بھی لگ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے نعرہ لگاتے رہے. نعرہ لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے تو عزیزان گرامی نکرا چھوڑ تو نہیں دے گا اس کو. اس نے نہ کعبے کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا، نہ نمازوں کو چھوڑا، نمازوں پر بھی اس نے حملہ کیا، نہ روزوں کو چھوڑا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا، نہ زیارتوں کو چھوڑا، نہ زیارتوں کو چھوڑا. آج کل تو بہت بڑا بزنس بن گیا ہے ماشاء اللہ، اور ہونا چاہیے، اس سے ظاہر بڑھتے جا رہے ہیں، مگر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ نکرا ہر جگہ گھسا ہوا ہے، نکرا ہر جگہ گھسا ہوا ہے. یہاں نہ گھسنے دیجیے، یہاں گھسایا تو ہماری شکلیں نہیں پہچانی جائے گی. عزیزان گرامی، ہمارے پاس کربلا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کربلا کے علاوہ، مگر سب جانتے ہیں کہ کربلا میں جو پہنچ گیا تو دور تک دیکھنے لگتا ہے. شام کی اشوگری تابا سہر جاتی ہے، کربلا ہو کے سقیفہ پہ نظر جاتی ہے. ایک نعرہ سلوات تو بھیج دیا کیجیے تاکہ 28 کروڑ کہاں سے ہو گئے عزیزان گرامی؟ کہیں کوئی حکومت آئی تھی کہ جس نے تبلیغ کر کے اتنے شیعہ بنا لیے، یا کوئی بہت بڑی تنظیم قائم کی گئی تھی کسی ملک میں کہ اس نے انقلاب پیدا کر دیا، سارے لوگوں کو شیعہ بنا دیا؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نسلی اضافہ ہے، جیسے ہوتا ہے ایک باپ کے 2 لڑکے، 2 کے 4، 4 کے 8، تو ہر قوم کو اسی طرح بڑھنا چاہیے تھا، کوئی نہیں بڑھا، اتنا کوئی نہیں بڑھا. آخر یہ کیا ہوا، آخر یہ کیوں ہوا، کیسے اتنے بڑھ گئے، کیسے اتنے بڑھ گئے؟ جہاں ایک صاحب نے مجھ سے طنز کیا کہ صاحب بمبئی میں، کہ صاحب اتنے سادات جو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک سید سجاد رہ گئے تھے کربلا کے بعد، جہاں دیکھیے یہ سادات، سید، یہ زیدی ہیں، یہ رضوی ہیں، یہ نقوی ہیں، یہ موسمی ہیں، یہ کاظمی ہیں، اتنے سادات کہاں سے ہو گئے؟ میں نے کہا آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے میرا مطلب یہ ہے کہ سب نقلی ہیں، یہ سب نقلی ہیں، جہاں دیکھیے سید والے آباد ہیں، گاؤں کے گاؤں سادات کے نام سے منسوب ہیں. تو مجھے مذاق سوجھا، میں نے کہا کہاں آپ سنائے کہ حج کرنے گئے تھے؟ کہنے لگے ہاں. ہم نے کہا تو آپ نے دیکھا وہاں دمبے کتنے رہے ہوں گے؟ تو کہنے لگے کہ 25-30 لاکھ رہے ہوں گے، اس سے زیادہ رہے ہوں گے. ہم نے کہا ہر سال اتنے ذبح ہو جاتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے سب نقلی دمبے، معلوم ہوتا ہے سب نقلی دمبے تھے. کہنے لگے کہیں دمبے بھی نقلی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تو سادات کیسے نقلی ہو جائیں گے بھائی؟ راہ الہی میں جو چیز نثار کی جاتی ہے وہ گھٹتی نہیں بڑھتی ہے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اور پھر اس نے کہا تم ایک خرچ کرو، خرچ کرو گے میں 10 گنا کر کے اسے واپس کروں گا، تم ایک خرچ کرو گے میں 10 گنا کر کے واپس کروں گا. یہ ہر جگہ علی علی کا جو نام ہے، یہ نعرہ ہے، یہ کیوں ہے؟ علی نے اتنی مرتبہ تکبیریں کہی ہیں کہ واپس علی کا نام بن کے واپس آ رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ یا علی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہیں پڑھ دیا ہے، میں اس سے پھر دوبارہ نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا یہ تو ہمارا ندبہ ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تو علی یاد آ جاتے ہیں، کیا کیا جائے. اور اس لیے یاد آتے ہیں کہ علی نے اتنی مدد کی ہے لوگوں کی، غریبوں کی، بے قصوں کی، مجبوروں کی، کہ وہ دلوں کے صفحات پر لکھ گیا ہے یہ نام. اتنی مدد کی ہے، اتنی مدد کی ہے کہ عادت پڑ گئی ہے، جیسے چوٹ لگتی ہے تو ارے باپ کہہ کے آدمی فریاد کرتا ہے، ہم کو چوٹ لگتی ہے یا علی کہتے ہیں. یا علی کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، علی کو بلا رہے ہیں آئیے ہماری مدد کیجیے، مدد تو وہی کرے گا، مدد تو وہی کرے گا، حلال مشکلات وہی ہے. مگر ہم پکارتے ہیں, ہم پکارتے ہیں تاکہ لوگ ہماری مدد کریں. اور عزیزان گرامی, اس علی کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ وہ علی ہماری مدد کرے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. درود بھیج دیجئے محمد والے. تو ہوا کیسے یہ, تو شیعہ اتنے کیسے بڑھ گئے؟ بھائی یہی آنسو ہے عزیزان گرامی. لوگوں نے دیکھا ہوگا چار آدمی بیٹھ کے رو رہے ہیں, پہنچ گئے, کہنے یہ سوچا کہ اتنے لوگ رو رہے ہیں, آخر کیا ہو گیا ہے بیچاروں کو, آخر بیچاروں کو کیا ہو گیا ہے. وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. ان کے سامنے واقعہ کربلا دہرایا جانے لگا. واقعہ کربلا جب دہرایا جانے لگا تو ان کو سامنے شمر کا خنجر بھی آیا, حسین کا سجدہ بھی آیا. حسین کے سجدے کی انگلی تھامی غدیر تک پہنچ گئے, شمر کے خنجر کی انگلی تھامی. کہاں تک پہنچ گئے آپ کے ذہن کے حوالے کرتا ہوں, اس لیے کہ ہر خنجر پر خلافت کی مہر لگی ہوئی تھی عزیزان گرامی. خلافت کی ابتدا کہاں سے ہوئی, ولایت کا اعلان کہاں ہوا, قدیر میں ہوا. تو اب سوچنا شروع کیا, جب پہنچ گئے وہاں تک, تو اب پہنچ گئے تو اب انہوں نے سمجھنا شروع کیا کہ اصل اسلام کیا ہے, اصل صداقت کیا ہے, اصل حقیقت کیا ہے. اپنا مزہ چھوڑ کے حر کی طرح آنا شروع ہو گئے. آج تک آ رہے ہیں عزیزان گرامی, آ رہے ہیں, مگر ہماری ذمہ داری اور بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اپنی عزاداری کو کی حفاظت کریں, عزاداری کی حفاظت کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کسی ذریع کے سامنے بہت سی اگر بتیاں سلگا دی جاتی ہیں تو اتنا دھواں ہو جاتا ہے کہ ذریع دکھائی نہیں دیتی عزیزان گرامی, ذریع دکھائی نہیں دیتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا دھواں ہو جائے, ہم جسے احترام اور تعظیم سمجھ رہے ہیں اس کے ذریعے ہم اتنا دھواں کر دیں کہ ہم کو کربلا نہ دکھائی دے, ہمیں حسین کا مقصد نہ دکھائی دے. تو اس سے بھی اپنے کو بچنا چاہیے, بچانا چاہیے عزیزان گرامی. یقیناً مقدسات کی تعظیم بہت ضروری ہے, مقدسات کی تعظیم بہت ضروری ہے, منصوبات کی تعظیم بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مگر کہیں اتنے نہ ہو جائیں کہ ہم کو پائے رکھنے کی جگہ نہ ملے, ہمیں تو الگ, کہیں مقصد حسین کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے. میں ایک گاؤں میں گیا ایک زمانے میں تبلیغی دورے پر, تو وہاں ایک صاحب نے کہا ایک مجلس پڑھ دیجئے. میں نے کہا ہاں پڑھ دیں گے. امام باڑا نیا نیا بنا تھا, بہت اچھا بنا تھا, شاید 8-10 سال ہوا تھا, بہت خوبصورت. انہوں نے باہر فرش بچھایا, ہم نے کہا امام باڑے کے اندر تو ہو سکتی ہے مجلس. کہنے لگے صاحب امام باڑے میں نہیں ہو سکتی, چلیے آپ کو زیارت کرا دیں. میں نے کہا چلیے دیکھیں. میں نے سمجھا شاید کوئی دیوار ووار کمزور ہو گئی ہے, آخر امام باڑے میں کیوں نہیں ہو سکتی. اب جب انہوں نے 3 دروازے کھولے تو میں نے دیکھا دیواروں میں فانوس, چھتوں میں جھاڑ جھاڑ فانوس, اتنے سارے دیواروں میں اتنی جگہ کہیں باقی نہیں. زمین پر کہیں لیمپ رکھا ہوا ہے, کہیں فین رکھا ہوا ہے, کہیں اور کوئی خوبصورت چیز رکھی ہوئی ہے, ایک قدم رکھنے کی بھی وہاں جگہ نہیں تھی. پورا فرش بچا بھرا ہوا اس سے. میں نے کہا یہ ہے کیا, یہاں ہی کیسے آ گیا؟ کہنے لگے صاحب ہم لوگوں نے جب امام باڑہ بنایا تھا تو اسی وقت طے کر لیا تھا کہ جس جوان کو نوکری ملے گی پہلی تنخواہ وہ کوئی چیز لا کے سجاوٹ کی امام باڑے پر چڑھا دے گا. تو صاحب جس نوجوان کو نوکری ملتی ہے اور پہلی تنخواہ ملتی ہے وہ کچھ نہ کچھ خرید کے لاتا ہے. ابتدا میں جو لوگ لائے وہ چھت میں لگا دیا گیا, اس کے بعد جو لوگ لائے وہ دیواروں میں لگا دیا گیا, اب اس کے بعد جب لوگ لائے وہ یہ راضی اس پر نہیں ہے کہ کسی کمرے میں بند کر کے رکھ دیا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی امام باڑے نہیں امام بارگاہ میں رہے گا, ہمارے امام باڑہ کہتے ہیں اسی عاشور خانے میں رہے گا. تو ہم نے دیکھا, ہم نے کہا اس کا مطلب کہ اب ذکر حسین یہاں نہیں ہو سکتا. ذکر حسین کے لیے جو جگہ بنی تھی اس کو گھیر لیا کس نے؟ امام حسین سے منصوبات نے, امام حسین کے منصوبات نے گھیر لیا اس کو. تو عزیزان گرامی یہ سب باتیں سیدھی سیدھی ہیں, تو ہمیں اپنی عزاداری کی حفاظت تو کرنی چاہیے, حفاظت کرنی چاہیے. اس کو نکرا کئی طرف سے نقصان پہنچا سکتا ہے. باہر والے اسے بدعت کہیں گے, اسے حرام کہیں گے, اسے بند کرنا چاہیں گے. دوسرے طرف سے ہے بھائی نکرا, دوسری طرف سے وہ آئے گا کہے گا کہ نعرہ لگانے میں زیادہ ثواب ہے, علی علی کرنے میں زیادہ ثواب ہے, ذکر یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے. چاہے وہ ذکر نہ ہو, چاہے وہ ذکر نہ ہو, امام حسین کو اس ذکر سے تعلق نہ ہو, ادھر ادھر کی قصے کہانیاں سنا کے اس کو ذکر بنا دیا جائے, اسے یاد بنا دیا جائے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں ہماری قوم پر ہیں, ساری دنیا کی نگاہیں ہماری قوم پر ہیں, دیکھ اس قوم کو دیکھ رہی ہیں. ابھی انقلاب ایران سے پہلے لوگوں کی نگاہ اس طرح نہیں تھی, لوگ جانتے بھی نہیں تھے, لوگ جانتے بھی نہیں تھے, ماضی میں تو بالکل ہی نہیں جانتے تھے. حد یہ کہ علامہ اقبال نے اپنے کسی مضمون میں لکھا ہے کہ وہ خود نہیں جانتے تھے, وہ جانتے تھے بابیوں کو, جانتے تھے کہ یہی شیعہ ہے. باب ایک نکلا تھا ایک مذہب, وہ یہی اسی کو شیعہ سمجھتے تھے. ابن بطوطہ اپنی سوانح اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں, ساری دنیا کے چکر کیا, لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک قوم شیعہ بھی ہے, وہ کربلا میں جا کے حج کرتی ہے, وہ کربلا میں جا کے حج کرتی ہے. یہ معلومات تھی ہماری قوم کے بارے میں لوگوں کو. آج ہماری قوم اب پردے میں نہیں چھپی ہے, اب تاریخ کے پیشانی پر جگمگا رہی ہے. عزیزان گرامی, جو تاریخ کے پس منظر میں تھی یہ قوم, یہ آپ جو تھے, یہ انقلاب ایران سے پہلے تاریخ کے پس منظر میں تھے, آج تاریخ کے پیشانی پر جگمگا رہے ہیں. جس کی نگاہ اٹھتی ہے اقوام کے منظر نامے پر, سب سے پہلے ہماری قوم اس کے سامنے آتی ہے کہ اس قوم نے اس طرح سے تاریخ کا رخ موڑا ہے کہ سب حیرت میں ہے, کیا ہو گیا ہے, حیرت میں ہے کہ کیا ہو گیا ہے. تو عزیزان گرامی, اسے یاد رکھیے کہ ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ گئی ہیں. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے شرماتے تھے ہم ہی خود سفر کرتے ہوئے, کسی ایئرپورٹ کو کوئی پوچھتا تھا کہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہم نے کہا مسلمان, کہنے لگے مسلمانوں میں کون سا فرقہ ہے, تو سوچتے تھے بتائیں یا نہ بتائیں. اب تو چاہتے ہیں کہ کوئی پوچھے تاکہ ہم کہیں کہ ہم شیعان علی ہیں, ہم شیعان حسین ہیں, ہم شیعان محمد ہیں. اب ہمیں کوئی شرم نہیں آتی, پلیٹ فارم پر نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے تھے, اب کوئی ڈر نہیں ہے, ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ ٹوپی بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں. ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے, ایک صاحب کو کچھ سوج گئی, وہ آئے اور آنے کے بعد اپنے سر کی ٹوپی پیچھے سے ہمارے سر پر رکھ دی. اب کر ہی کیا سکتے ہیں, ہم کر ہی کیا سکتے ہیں, مگر اس طرح سے ہم نے رکوع کیا کہ ٹوپی گر گئی. جب نماز پڑھ چکے تو کہنے لگے آپ ٹوپی کیوں ہٹا رہے تھے, ہم نے کہا حضور نے ٹوپی رکھا کیوں میرے سر پہ. کہنے لگے بغیر ٹوپی کے نماز کیسے ہو جاتی ہے, ہم نے کہا نماز تو ہو جاتی ہے, آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے, آپ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اپنے مولانا سے پوچھیں, تو وہ یہی کہیں گے نماز میں ٹوپی کی شرط نہیں ہے. ٹوپی کی تو اب حوصلہ ہمارا بڑھ گیا, عزیزان گرامی حوصلہ بڑھ گیا ہے. میں نکرا کی بات کر رہا تھا اور مجھے اس کا بڑا تجربہ ہے, مجھے اس کا بڑا تجربہ ہے. اسی شہر حیدرآباد میں آج سے 25-30-40 سال پہلے, مجھے یاد نہیں, پہلی مرتبہ جب آیا تھا تو میں نے بارگاہ معصوم عالم میں نذرانہ پیش کیا. اس کا پہلا مطلع تھا, منقبت پیش کی, اس کا مطلع تھا جو دامن شہ دلدل سوار ہاتھ میں ہے تو سمجھو رحمت پروردگار ہاتھ میں ہے. اس میں معصومہ کی بارگاہ میں ایک شعر تھا کہ علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی, جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے. تو اس وقت یہ شعر ایسا لگا کہ جیسے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہو, ایک شور و غل ہر طرف, بار بار دہرائے جا رہے ہیں ہم شعر. لیکن ایک مہینے کے بعد جب ہم یہاں لوٹ کے آئے تو معلوم ہوا کہ ہر شخص خفا ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ نے مولا کی توہین کر دی. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے لگا کہ اگر ابھی کے مولا کائنات فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی روٹی نہ کھاتے تو خیبر نہیں اکھاڑ سکتے تھے کیا. میں نے کہا بھائی یہ تو شاعری ہے, یہ حسن تعلیل ہے, ان کو لاکھ سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں, اور ہیں ایک مولانا قسم کے آدمی. تو جب عاجز آ گئی طبیعت تو ہم نے کہا کہ ہاں میرا خیال تو یہی ہے, اس لیے کہ میں خیال یا تو کوئی روایت آپ بتا دیجئے, روایت نہیں ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے فاطمہ زہرا کا ساتھ ہونے سے پہلے علی نے کوئی خیبر نہیں اکھاڑا اور فاطمہ کا ساتھ چھوڑنے کے بعد پھر علی نے کوئی خیبر نہیں فتح کیا. اور حقیقت ایسی نہیں, حقیقت ہے عزیزان گرامی, اگر شریک حیات ہم آہنگ ہے, ہم آہنگ ہے تو سوکھی روٹی بھی کھلائے گی تو وہ لوگوں میں خون دوڑا دے گی, اور اگر تلخ مزاج عورت ہے تو مرغ بھی کھلائے گی تو وہ بدن میں لگے گا نہیں، ایک درود بھیج دیجئے محمد والے محمد. میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں، سارے لوگ خفا ہو گئے. تو نخرہ کدھر کب کسی کو گھما دے. یہی میں نے ایک جلسہ تھا کہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہاں ہے، ادھر میں نے بہت دن کے بعد یہ آنا چھوڑ دیا. جوانی میں آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، بولنا بھی آتا تھا. تو میں نے ایک شعر پڑھا، شعر پڑھا. ایک صاحب نے کہا کہ ایران کو امام خمینی نے، امام انہوں نے نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں، امام خمینی نے 100 سال پیچھے کر دیا. تو میں نے ایک دن میں یا دو دن میں پتا کہہ لیا کہ ایک دانش مند نے ایک روز یہ مجھ سے کہا، کیوں خمینی کے ہو تم سب اس قدر منحت سرا، آ کے پیرس سے خمینی نے ہٹا کر شاہ کو ملت ایران کو 100 سال پیچھے کر دیا. میں یہ بولا ان سے ہنس کر، ٹھیک کہتے ہیں جناب، ہے کھٹکتا آپ کو بس 100 برس کا فاصلہ، ہے کھٹکتا آپ کو بس 100 برس کا فاصلہ، ہے نوائے امن عالم کا جرس پیچھے ابھی، جائے گا ایران 1400 برس پیچھے ابھی، جائے گا ایران 1400 برس پیچھے ابھی. مگر ایک صاحب وہیں کھڑے تھے، بہت بڑے دانشور اور بہت بڑے ڈاکٹر اور کتابوں کے مصنف، اور میرے کرم فرما مجھ سے محبت کرتے تھے، بے تکلفی تھی. انہوں نے کہا تو کیا چاہتے ہیں کہ تاریخ شمر رزید کے حد میں پہنچ جائے؟ میں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تاریخ حسین کے عہد میں پہنچ جائے، اس لیے کہ وہ عہد یزید کا عہد نہیں تھا، وہ حسین کا عہد تھا. وہ حسین کا، آج تو سینکڑوں یزید ہیں، تاریخ حسین کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی حسین آئے. بس وغیرہ نے مظلوم، میں نے آپ تک کو یہاں تک پہنچا دیا. باتیں تو بہت ہیں، باتیں تو بہت ہیں، مگر وقت کم ہے. اب آپ کو میں شعر سناؤں گا، ملاحظہ فرما لیں. عزاداری، ہماری عزاداری ہے، وہ بہت جھیل چکی ہے، یہ بہت بڑے بڑے طوفان آئے، عزاداری باقی رہے. مٹانے والے بھی آئے، اس کا مفہوم بدلنے والے آئے، اس کا مزاج بدلنے والے آئے، اندر سے اس کی رگیں کاٹنے والے آئے، ہر طرح کے بنی عباس عزادار بن کے آئے. نہ جانے کیسے کیسے لوگ عزادار بن گئے. یہ صوفی جو ہیں، خانقاہوں میں قوالی گانے والے، وہ بھی عزادار بن گئے. عزادار نہیں بنے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ نہ جانے خانقاہوں کا کباڑ ہمارے اشور خانوں میں پھینک دیا، کچھ لوگوں نے نکالا. مگر یہ کہ اس میں بھی ہوشیار رہیے، نہ جانے کب کون اپنے گھر کی چیز ہمارے اشور خانے میں ڈال جائے، ہمارے اذا خانے میں ڈال جائے، ہمارے امام بارگاہوں میں ڈال جائے. اس سے بچنا چاہیے، وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا. سیرت معصوم دوسری چیز یہ ہے کہ کسی چیز کی زیادتی جو ہے وہ اس کی اہمیت ختم کر دیتی ہے، اس کی اہمیت ختم کر دیتی ہے. 10 دن امام حسین کے لیے معصومین نے وقف کیے ہیں، ذکر حسین کے لیے. ایسا نہیں کہ جو بھی ہے سب کے لیے عشرہ ہو، سب کے لیے وہی ہو جو امام حسین کے لیے ہوتا ہے. امام حسین کی خصوصیت ہے، امام حسین مخصوص ایک ذات ہے کربلا. تو عزیزانِ گرامی، یہ عزاداری مٹانے کے لیے حکومتیں آئیں، عزاداری نہیں مٹ سکی. سلطنتیں آئیں مٹ گئیں، عزاداری نہیں مٹ سکی. شور تھا ہم کو مٹانے کا ستمگاروں میں، شور تھا ڈال دو اس قوم کا خونگاروں میں، شور تھا ڈال دو اس قوم کا خونگاروں میں، کوئی زندہ نہ بچے شہ کے عزاداروں میں، زندہ چنوائے گئے ظلم کی دیواروں میں. مٹ گئیں سلطنتیں، دیدے نم ہیں موجود، دیکھ لو اشکوں کا اعجاز کہ ہم ہیں موجود، دیکھ لو اشکوں کا اعجاز کہ ہم ہیں موجود، دیکھ لو اشکوں کا اعجاز کہ ہم ہیں موجود. تو عزیزانِ گرامی آئے اس عزاداری کو مٹانے کے لیے، مگر عزاداری نہیں مٹی، عزاداری نہیں مٹی. کتابیں لکھی گئیں، شور کیا گیا، غل ہوا، شرک کہا گیا، بدعت کر کے فتوے دیے گئے، فتوے ختم ہو گئے، عزاداری ہماری باقی ہے. 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے. دیکھیں کتنا درود بھیج دیجئے محمد. یہ شعر میں اس لیے سناتا ہوں کہ آپ حضرات میری سنجیدہ باتیں سن لیتے ہیں، یہ اس کا گویا ایک بدل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 14 صدیاں بیت گئیں, شبیر کا چرچا باقی ہے, قرآن اب تک بول رہا ہے خانہ کعبہ باقی ہے, قرآن اب تک بول رہا ہے خانہ کعبہ باقی ہے, کربلا کا پاک سہارا گنبد خضرا باقی ہے, سارے جھنڈے ٹوٹ چکے ہیں سب پھریرا باقی ہے. 14 صدیاں بیت گئیں, شبیر کا چرچا باقی ہے, ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان اٹھے, اموی ہرکارے دوڑے ہیں عباسی سلطان اٹھے, لا تو حول سینوں میں چھپے تھے ہاتھوں پر قرآن اٹھے, جن کی بنیادوں میں لہو تھا قصر والی شان اٹھے, سب دیواریں بیٹھ گئی مظلوم کا روضہ باقی ہے. 14 صدیاں بیت چکی, شبیر کا چرچا باقی ہے, ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان اٹھے, کیا جانے کن کن قوموں نے ڈیرے ڈالے دریا پر, کیا جانے کن کن قوموں نے ڈیرے ڈالے دریا پر. 14 صدیاں بیت گئیں, شبیر کا چرچا باقی ہے, تیغ و تبر نے رستہ روکا, سکوں کی یلغار ہوئی, لالو گھر نے دام لگائے, فتووں کی بھرمار ہوئی, دیدہ عبرت تو ہی بتائے جیت ہوئی یا ہار ہوئی, سجدے میں سر کاٹ لیا تھا لیکن سجدہ باقی ہے. سجدے میں سر کاٹ لیا تھا, کیا جانے کن کن قوموں نے ڈیرے ڈالے دریا پر, آئے آ کر لوٹ گئے سب گورے کالے دریا پر, اب بھی ملیں گے کچھ ٹوٹے ہوئے کچھ خنجر بھالے دریا پر, قبضہ کرنے آئے تھے سب طاقت والے دریا پر, سب کا قبضہ ختم ہوا, عباس کا قبضہ باقی ہے. ذرا درود بھیج دیجئے. سب کا قبضہ ختم ہوا, عباس کا قبضہ باقی ہے, سب کا قبضہ ختم ہوا, عباس کا قبضہ باقی ہے. پیاسوں کے انکار کا پتھر مقتل میں تھا کتنا بڑا, لاکھوں فتنے اٹھے لیکن پھر سر بیعت اٹھ نہ سکا, اب بھی کسی کے دل میں تمنا بیعت کی اٹھتی ہے ذرا, تو کہتا ہے عباس کا پرچم فکر عزیزی ہوش میں آ, جس نے تجھے مارا تھا تماچا دیکھ وہ پنجہ باقی ہے. 14 صدیاں بیت گئیں, شبیر کا چرچا باقی ہے, علم کا ذکر آ گیا ہے, علم کا ذکر آ گیا ہے, اب علمدار کا ذکر. سوگوانہ میں مظلوم آج کی تاریخ مخصوص ہے ابو الفضل عباس کے لیے. ابو الفضل دل میں خون حیدر کرار کا جونا بھی رہا, دل میں خون حیدر کرار کا جونا بھی رہا, دل میں خون حیدر کرار کا جونا بھی رہا, صبر معصوم کونین کا عنواں بھی رہا, اپنے ٹھہرے ہوئے جذبات پہ نازاں بھی رہا, روکا فوجوں کو شہ قلعہ شکن کی صورت, اور دیا صلح کا پیغام حسن کی صورت. عزم کی شان تھا وہ, صبر کا عنوان تھا وہ, ہر طرح عزم کی شان تھا وہ, صبر کا عنوان تھا وہ, ہر طرح آل پیمبر کا نگہبان تھا وہ, کبھی سقا کبھی خادم کبھی دربان تھا وہ, ہائے معجزہ تھا شہ بے کس کا کہ انسان تھا وہ, معجزہ تھا شہ بے کس کا کہ انسان تھا وہ, معجزہ تھا شہ بے کس کا کہ انسان تھا وہ. رات کو اس خیمہ سرور کا نگہدار بنا, صبح کو فوج حسینی کا علمدار بنا, صبح کو فوج حسینی کا علمدار بنا. اب ہے تاریخ اسی دست بریدہ سے خجل, جس نے طوفان کی موجوں کو بنایا ساحل, تھا پدر فاتح خیبر تو پسر فاتح دل, یاد ہے جنگ کے میدان میں علی کی منزل, نس پتھر پہ ہوا تھا جو سفارائی میں, وہ علم گاڑ دیا روح کی گہرائی میں, وہ علم گاڑ دیا. پتھر سے اکھاڑا جا سکتا ہے عزیزان گرامی, روح سے اکھاڑ لینا کسی طاقت میں طاقت نہیں ہے, کسی میں طاقت نہیں ہے. صبح سے شام تک, عصر عاشور تک, جب تک حسین نے اجازت نہیں دی تھی, ابو الفضل عباس حسین کے ساتھ لاش پر لاش اٹھاتے رہے, جنہیں گود میں پالا تھا ان کی لاشوں کو لائے, جنہیں گود میں پالا تھا ان کی لاشوں کو لائے, ان کی لاشوں کو لائے. حضرت عباس. عباس میں نے ایک مجلس میں یہاں پڑھا تھا کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی کی تلوار جب ٹوٹ گئی تو علی نے ایک شاخ اٹھا لی کھجور کی پڑی ہوئی تھی اور اس سے مقابلہ کرتے رہے, یعنی بغیر تلوار کے لڑتے رہے. اقبال نے یہی دیکھا ہوگا اس لیے کہ تاریخ میں اور کوئی دوسرا سپاہی نہیں ہے جو بغیر تلوار کے مقابلہ کرتا رہا ہو یا جنگ کی ہو. کوئی تاریخ میں دوسری شخصیت ہے ہی نہیں علی کے علاوہ. اور انہی کو دیکھ کے اقبال نے کہا ہوگا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اقبال کا ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لیکن ذرا سا اگر اور ان کی فکر آگے بڑھتی تو جیسے میں نے یہ قطع کہا ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ کیا ہے یہ اگر عزم کی معراج نہیں ہے. ہاں خیریت ظلم و جفا آج نہیں ہے. کیا ہے یہ اگر عزم کی معراج نہیں ہے. ہاں خیریت ظلم و جفا آج نہیں ہے. سنتے ہیں کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے. عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے. اور جب ایک ایک کر کے سب کام آ گئے تو ایک مرتبہ ابوالفضل عباس آئے بارگاہ امام میں. بارگاہ امام میں آئے, اب تک کچھ کہا نہیں تھا امام سے عباس نے. معموم وہی ہے کہ جو امام کی آواز پر آواز نہ بلند کرے. بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے. علی نے کبھی پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی, پیغمبر نے جو کہا سنتے تھے, اس لیے علی معموم تھے, پیغمبر امام تھے. عباس نے کبھی نہیں کہا کہ خیمے یہاں نصب ہو, خیمے وہاں نصب ہو. مرثیوں میں تو بہت کچھ ہے رونے رلانے کے لیے, شاعر اپنے تخیل کو کرتا ہے. لیکن عباس نے کبھی مشورہ تک نہیں دیا امام حسین کو, کبھی کوئی مشورہ تک نہیں دیا. ایک ایک کر کے رخصت کرتے رہے. حسین کہتے رہے قاسم کو سجا دو, میدان کربلا میں جائیں گے, اور انہوں محمد کو گھوڑے پہ بٹھا دو. بٹھا دیا. اب آخر میں جب کوئی نہیں رہ گیا, آ کے کھڑے ہو گئے. حسین نے بھائی کا چہرہ دیکھا, بھائی کا چہرہ دیکھا, بس اتنا کہا, آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا بھیا میں تمہیں کیسے بھیج دوں, تم تو میرے لشکر کی زینت ہو. تڑپ کے کہا, آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ فرزند رسول وہ رکشت کہاں ہے؟ کہا اچھا جاؤ زینب سے اجازت لے لو. خیمے میں آئے ثانیہ زہرا کے پاس, کہا شہزادی. شہزادی میں نے کہہ دیا عادت پڑی ہوئی ہے, ورنہ اس خاندان میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا. زینب گرامی آ کے کہا, ثانیہ زہرا آپ مجھے اجازت دے دیں. بھائی نے, مولا نے اجازت دے دی, آقا نے اجازت دے دی. زینب نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا سچ کہا تھا بابا نے. عباس نے کہا کہ بابا کو کیوں یاد کیا؟ زینب نے کہا ایک دن بابا میری کلائیوں کو بوسہ دے رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے کہا بابا کلائیوں کو بوسہ دے کے رو کیوں رہے ہیں؟ تو علی نے کہا تھا زینب ایک دن ان کلائیوں میں رسیاں بن جائیں گی. تو میں نے کہا تھا بابا جس کے عباس جیسا بھائی ہو اس کی کلائی میں رسی کون باندھ دے گا؟ مگر اب مجھے یقین ہو گیا تم جا رہی ہو, میری کلائی میں رسی بھی بندھے گی, سر سے چادر بھی چھن جائے گی. عباس باہر آئے, امام حسین سے اجازت لی, علم اٹھایا. علم اٹھا کے کھڑے ہوئے, علم کا لہرانا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ تڑپ کے آئے اور چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا. روایتوں میں تعداد مختلف ہے, کم سے کم تعداد 28 بچوں کی ہے. یہ بچے آئے, کوئی پاؤں سے لپٹ گیا, کسی نے قبا کا دامن تھام لیا, کسی نے ہاتھوں کو تھام لیا. ہر بچے کے لبوں پر ایک ہی آواز تھی, علی کے شیر ہم پیاسے ہیں, علی کے شیر ہمارے ہونٹ سوکھ چکے ہیں, علی کے شیر علی کے لال ہمیں پانی پلا دو. عباس نے دیکھا, کیا عالم ہوا ہوگا عباس کا, کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کسی کے سر پر ہاتھ رکھا, کسی کو گود میں اٹھایا. ایک مرتبہ بچوں سے کہا, بچوں تم انتظار کرو, جا رہا ہوں, یا تو پانی لے کے آؤں گا ورنہ پھر تمہیں منہ نہ دکھاؤں گا. عباس یہ کہہ کے گئے. بچے یہاں انتظار کر رہے تھے, مگر عزیزان گرامی عباس کے بعد یہ بچے مدینے نہیں پہنچے. اگر مدینے پہنچ گئے ہوتے تو ام کلثوم یہ نہ کہتی ہیں اے نانا کے مدینے, تو ہمارے آنے کو قبول نہ کر. گئے تھے تو گودیاں بھری ہوئی تھی, آئے ہیں تو گودیاں اجڑ چکی ہیں. یہ بچے کہاں کام آئے, یہ ناکوں سے گر گر کے کام آ گئے, کوئی بچانے والا تو تھا نہیں. مگر جب کوئی بچہ گرتا ہوگا تو اس کی ماں کو ابا ضرور یاد آتے ہوں گے. اس لیے کہ سب کی ڈھارس عباس سے وابستہ تھی. عباس گئے میدان میں, میدان میں گئے تلوار لیے ہوئے, آگے بڑھے, فوجیں خود بخود پیچھے ہٹتی چلی گئی, کوئی نعرہ نہیں لگایا, کچھ نہیں کیا, بس بڑھتے چلے جا رہے ہیں, فوجیں پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہیں. دور تک سناٹا ہو گیا, نہر کی طرف رخ کیا, دیکھا پہرے دار نیزے تانے ہوئے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں. کہا ہوگا عباس نے, ہٹ جاؤ سامنے سے, سکینہ ہے تشنہ کا. خود بخود پہرے دار دریا کے جتنے تھے سب وہاں سے غائب ہو گئے, کچھ اس پار چلے گئے, سناٹا ہو گیا. شیر نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا. آپ جانتے ہیں, مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے, مشق بھری, مشق بھر کے نکلے, مشق بھر کے نکلے, مشق پشت پر رکھی, گھوڑے کو ایڑ لگایا. اس درمیان میں پسر سعد نے آواز دی کہ پانی خیم حسین میں نہ پہنچنے پائے, فوجوں سے کہو اپنے نیزوں کی باڑ لگا دیں. عباس نشیب میں تھے, اوپر فوجوں کے سپاہیوں نے نیزے اپنے سینوں سے لے کے باہر لگا دیا, مگر اب عباس کو کون روک سکتا ہے. پانی مشق میں ہے, ایک مرتبہ آگے بڑھے اور سینہ نیزوں پر رکھا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا اوپر آ گیا, فوجی سب گرے, کچھ مرے, کچھ ادھر گئے, کچھ ادھر گئے. اب رخ ابوالفضل عباس کا خیمہ حسین کی طرف ہے. اللہ اللہ, یہ عجب منظر ہے. اوپر آتے ہی ابوالفضل عباس نے مشق پشت سے اتار لی, سینے پر رکھ. پانی لے جانے والے بہشتی جو ہوتے ہیں وہ مشق ہمیشہ پیٹھ پر رکھتے ہیں, سینے پر نہیں رکھتے. یہ سینے پر کیوں رکھ لی؟ پسر سعد نے کہا تھا پانی خیمے تک پہنچنے نہ پائے, چاروں طرف سے تیر انداز کمانے لے کے تیر اندازی دور سے کر رہے تھے, قریب آنے کی تو ہمت نہیں تھی. اب مشق کو بچانے کے لیے یہ ایک ہی ذریعہ تھا کہ تیروں کو مشق تک نہ جانے دے. علی کا شیر تھے, علی کا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا, تلوار ہاتھ میں تھی, ادھر تیر برس رہے ہیں, ادھر تلوار چل رہی ہے, کوئی تیر مشق تک نہیں پہنچنے پاتا. آتا ہے قریب, تلوار کاٹ دیتی ہے, تیر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. عباس کے ہاتھ چل رہے ہیں, تلوار چل رہی ہے, تیر گر رہے ہیں. دیکھا فوج عزیز نے کہ جب تک عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس وقت تک مشق تک کوئی تیر پہنچ نہیں سکتا. تیر مشق تک نہیں پہنچ سکتا. بڑھتے چلے جا رہے ہیں ابوالفضل عباس کہ ایک شخص کو ساری توجہ عباس کی مشق پر ہے. تو عزیزان گرامی, تیر کی بارش تو ہو رہی تھی, مشق تک تو پہنچنے نہیں دیا کوئی تیر کو ابوالفضل عباس نے, لیکن خود عباس کی پشت جو ہے وہ تو تیروں کی زد پر تھی. کتنے تیر پیوست ہوئے ہوں گے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے, مگر عباس کو اس کی پرواہ نہیں. اس لیے کہ پانی ساتھ میں ہے, سکینہ پیاسی ہے, خیمے پر نگاہیں ہیں کہ ناگہاں ایک ظالم نے تلوار ماری, دہنا ہاتھ کٹ کے گر گیا, تلوار نیچے گر گئی, تڑپ کے آواز دی, ہائے تم نے میرا ہاتھ کاٹ دیا. یہ نہ سمجھو کہ میرے ہاتھ کاٹنے کے بعد میں اپنے بھائی کی نصرت نہیں کر سکتا, میں اسی طرح قیامت تک نصرت کرتا رہوں گا. یہ وہ معنوی نصرت ہے جو اب بھی ہو رہی ہے. سوگ والا نے مظلوم, اب اور آگے بڑھے, اب تلوار نہیں ہے, اب جھک گئے مشق پر. مشق پر جھک گئے, اتنا جھک گئے کہ سر جو ہے وہ مشق کے آگے ہو گیا. عزیزان گرامی, جو تیر برس رہے ہیں اب کہاں لگ رہے ہیں؟ ابوالفضل عباس کا سر زخمی ہوتا چلا جا رہا ہے, ناگہاں ایک دوسری تلوار پڑی, اس ہاتھ پر پڑی, علم گر گیا. جب علم گر گیا تو پلٹ کے کہا, یہ نہ سمجھو کہ تم نے اسلام کے علم کو جھکا دیا ہے. بخدا یہ پرچم قیامت تک لہراتا رہے گا اور بلند ہوتا رہے گا. یہ وہی مانوی علم ہے عزیزان گرامی. وہ علم تو گر گیا تھا, مگر علم گر گیا تھا, علم کی معنویت نہیں گری تھی, علم کا مفہوم نہیں گرا تھا, اسے عباس نے بچا لیا. بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بس تیر لگ ہی گیا کہ مشق پر تیر کا لگنا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھا پانی بہ رہا ہے, آ کر کے تڑپ کے دیکھا خائمے کی طرف اور آواز دی, لٹ گئی آئے سرے راہ کمائی میری, بہ گیا پانی نہ امید برائی میری. پانی جب بہ گیا, جب تک پانی کچھ باقی تھا بڑھتے رہے خیمے کی طرف, پانی گر گیا سب, مش خالی ہو گئی. گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا, کیوں موڑ رہے ہو علی کے بیٹے؟ جواب ملے گا. اب کیا لے کے جاؤں خیمے میں؟ پیاسے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. عباس مڑ گئے, کہاں تک کہاں تک؟ بغیر ہاتھوں کے بڑھتے کچھ دور جانے کے بعد سر پہ گرد پڑا, شگافتہ ہو گیا سر, گھوڑے سے زمین پر آئے. ادھر حسین نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا, علم دکھائی نہیں دیا, سمجھ گئے کہ علم گر گیا. عباس گھوڑے سے گر گئے ہوں گے, تڑپ کے کمر تھام کے اٹھے, آواز دی, واہ عباسان کسر زہری, ہائے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. میدان کی طرف چلے, جس وقت پہنچے دیکھا بھائی زمین گرم پر پڑا ہوا ہے, آنکھیں بند ہیں, تڑپ کے بیٹھ گئے. بھائی نے بھائی کے سر کو زانو پر رکھا, رخسار کو رخسار پر رکھا. عباس نے خوشبو امامت محسوس کی, آواز دی, مولا آ گئے. سنا ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا, چاہتا ہوں کہ رخصت ہوتے وقت بھی آپ کی زیارت کر لوں. حسین نے کہا, بھیا زیارت کرو. کہا, کیسے کروں؟ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, دوسرے میں خون جم گیا ہے. کس طرح تڑپ کے حسین نے اپنی قبا کے دامن سے عباس کے چہرے کو صاف کیا. عباس نے حسین کی زیارت کی, دنیا سے رخصت ہوئے. حسین اٹھ گئے, عباس نے وصیت کر دی, میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. اٹھے, ایک مرتبہ خون میں ڈوبے ہوئے کٹے ہوئے ہاتھوں پر نظر پڑی, ایک ہاتھ کو اٹھایا, آگے بڑھے, دوسرا ہاتھ اٹھایا, آسمان کی طرف بلند کیا, اللہم تقبل, اللہم تقبل, پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لے. یہ کہہ کے علم اٹھایا. بچوں نے دیکھا کہ علم لہرا رہا ہے, شاید ایک بچے نے دوسرے بچوں سے کہا ہو, پانی آ رہا ہے, عباس آ رہے ہیں. حسین پہنچے, عباس نہیں تھے, خون میں ڈوبا ہوا عالم تھا. فضا نے زینب کو خبر دی, بی بی عباس کام آ گئے. سیدانیوں نے ماتم شروع کیا, واہ عباس واہ علی, انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی و سیدی و مولائی, پالنے والے ہمارے اس مجلس کو قبول فرما لے, ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے جو محتاج حج و زیارت ہیں ان کی تمنا پوری ہو. پالنے والے جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو. پالنے والے جو محتاج حج و زیارت ہیں ان کی تمنا پوری کر دے. پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. پالنے والے ہماری اس قوم کے نوجوانوں کو, قوم کے بچوں کو اتنا علم, اتنا شعور اور ایسا عمل مرحمت فرما دے کہ دوسری قوموں کے درمیان دین اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ بن جائیں.